دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، عشرت بنا ہوں جب سے میں شیدا حضور کا، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں، تب سے نہیں ہے آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں، جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں، اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم، خیریت سے ہوں۔
سامعین، ابھی آپ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جہاد جیسی کوئی بھی فضیلت نہیں ہے، اور ہوا اور ہوس کے ساتھ مقابلے جیسا کوئی جہاد نہیں ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے پروگرام یادوں کے جھروکے، تو سماعت فرمائیے یہ پروگرام۔
یادوں کے جھروکے،
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ قائم رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 26 شہری ور، 24 ربیع الاول اور 17 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چھبیس شہری ور سن 1359 ہجری شمسی کو حکومت عراق نے سن 1975 کے معاہدے الجزائر کو ایک طرفہ طور پر کل عدم قرار دے دیا۔ اس کا اعلان عراقی ڈکٹیٹر صدام حسین نے سامراجی طاقتوں کی ایما پر ریڈیو ٹی وی پر تقریر کرتے ہوئے کیا، اور اس کے چند روز بعد اسلامی جمہوریہ ایران کے خلاف 8 سالہ کھلی جارحیت کا آغاز کیا۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ معاہدہ الجزائر کی روح سے ایران اور عراق کی سمندری اور زمینی سرحدوں کا تعین کیا گیا ہے۔ واضح رہے کہ صدام حسین نے مرداد سن 1369 ہجری شمسی میں ایک بار پھر معاہدہ الجزائر کو باقاعدہ طور پر تسلیم کر لیا تھا۔ چوبیس ربیع الاول سن 413 ہجری قمری کو 5ویں صدی قمری کے ایک معروف ادیب اور خوشنویس علی بن ہلال کاتب بغدادی مکنی المعروف ابن بواب نے وفات پائی۔ ان کو خوشنویسی اور خط نسخ اور ثلث کی کتابت کے فن میں بہت زیادہ شہرت حاصل تھی۔ بہت کم لوگوں کو ہی اس فن میں ان کی طرح مہارت حاصل تھی۔ ان کی وفات بغداد میں ہوئی تھی۔ 17 ستمبر سن 1906 کو اردو کے مشہور شاعر عابد علی عابد لاہور میں پیدا ہوئے۔ سید عابد علی عابد ایک خوش فکر اور مشاق سخنور تھے۔ انہوں نے غزل، نظم، گیت اور رباعی سمیت ہر صنف میں تباہ آزمائی کی، لیکن ان کی اصل شاعری تغزل کی شاعری تھی اور انہوں نے متعدد لافانی غزلیں کہی ہیں۔ سید عابد علی عابد ایک اچھے افسانہ نگار، اچھے منتظم اور اچھے مدیر بھی تھے۔ مجلس ترقی ادب سے وابستگی کے زمانے میں انہوں نے نہ صرف اردو کے کلاسیکی ادب کو اثر نو شائع کیا بلکہ خود بھی اردو کے سرمائے میں گرا قدر اضافہ کیا۔ تاریخ ادبیات فارسی، اصول انتقاد ادبیات، شعر اقبال اور تلمیحات اقبال جیسی کتابیں انہوں نے لکھیں، اور داستان فلسفہ، فنون لطیفہ اور انسان اور ایران قدیم جیسی کتابوں کے بلند معیار ترجمے بھی کیے۔ سترہ ستمبر سن 1908 کو ہوائی سفر کے دوران پہلی مرتبہ کوئی انسان ہلاک ہوا تھا۔ ہوائی جہاز کے سفر کے دوران ہلاک ہونے والے پہلے شخص کا نام تھامس ای سیلفریج تھا۔ سیلفریج کے ساتھ سفر کرنے والا ان کا ساتھی معمولی زخمی ہوا۔ یہ حادثہ امریکہ کی ریاست ورجینیا میں فورٹ مائر کے مقام پر پیش آیا۔ سترہ ستمبر سن 1948 کو جرمن سوانح نگار ایم ایل لوڈوک کا انتقال ہوا۔ 1881 میں وہ پیدا ہوئے تھے اور 19ویں صدی کے دوسرے نصف میں جرمنی کے چانسلر بسمار کی سوانح حیات لکھنے کی وجہ سے وہ معروف ہوئے۔ دوسری جنگ عظیم کے دوران لوڈوک نے صحافی کی حیثیت سے اس جنگ کے اہم لیڈروں جیسے روزویلٹ، چرچل اور اسٹیلن کے انٹرویو کیے اور ان کی سوانح حیات بھی لکھیں۔ انہوں نے ڈرامے اور کتابیں بھی لکھی ہیں۔ سترہ ستمبر سن 1982 کو لبنان میں واقع صبرہ و شتیلہ نامی پناہ گزین کیمپوں میں صہیونی حکومت کے حلیف فلانجسٹ ملیشیا نے 79 فلسطینیوں کا قتل عام کیا۔ جون سن 1982 میں صہیونی حکومت کے 1.5 لاکھ فوجیوں نے لبنان پر حملہ کیا تھا۔ انہوں نے تنظیم آزادی فلسطین پی ایل او کی فوج کو لبنان کے دارالحکومت بیروت سے باہر نکلنے پر مجبور کر دیا اور اس کے بعد بیروت پر قبضہ کر لیا۔ صہیونی حکومت کے اس وقت کے وزیر اعظم مناخم بیگن کی منظوری اور وزیر جنگ ایریل شیرون کے حکم پر 17 ستمبر کی صبح سے صہیونی حکومت کے فوجیوں نے صبرہ و شتیلہ پناہ گزین کیمپوں کا محاصرہ کیا تھا۔ پھر لبنان کے فلانجسٹوں نے مذکورہ پناہ گزین کیمپوں میں 79 فلسطینیوں کا قتل عام کرنا شروع کر دیا۔ یہ وحشیانہ جارحیت 40 گھنٹے تک جاری رہی اور اس دوران 3,300 فلسطینی شہید کر دیے گئے۔ سترہ ستمبر سن 1961 کو ترکی کے سابق وزیر اعظم عدنان میندریس کو پھانسی دے دی گئی تھی۔ وہ سن 1899 میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے قانون میں گریجویشن کیا اور چھوٹی سی عمر سے ہی سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ عدنان میندریس ترکی کی ریپبلکن پارٹی کے پرانے اراکین میں شامل تھے، لیکن سن 1945 میں اندرونی اختلافات کی وجہ سے انہوں نے اس پارٹی سے علیحدگی اختیار کر لی تھی۔ چنانچہ سن 1946 میں انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی قائم کی۔ ترکی کے عام انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کو کامیابی حاصل ہوئی اور 1950 میں عدنان مندریس وزیر اعظم بن گئے تھے۔ انہوں نے امریکہ کی پالیسیوں پر عمل کرتے ہوئے جنگ کوریا کے لیے فوجی دستے بھیجے تھے، لہذا اس سلسلے میں ان کو مختلف پارٹیوں اور دانشوروں کی ناراضگی کا سامنا ہوا تھا، لیکن اس ناراضگی کو سختی سے دبا دیا گیا۔ سن 1954 کے انتخابات میں ڈیموکریٹک پارٹی کو کامیابی ملنے پر مندریس دوبارہ وزیر اعظم بن گئے اور 1957 میں تیسری بار وزیر اعظم بنے، لیکن اس درمیان ترک زمینی افواج کے کمانڈر جمال گرسیل اور مندریس کے درمیان اختلافات پیدا ہو گئے اور 27 مئی 1960 کو جمال گرسیل نے بغاوت کر کے اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ نیز ملک کے لیڈروں کے خلاف مقدمے قائم کر دیے گئے۔ مندریس کو اختیارات کے ناجائز استعمال، آئین کی خلاف ورزی اور طلباء کے قتل کے جرم میں موت کی سزا سنائی گئی۔ عدنان نے سزا پر عمل درآمد سے ایک رات پہلے خودکشی کی کوشش کی، لیکن ڈاکٹروں نے انہیں بچا لیا۔ آخرکار 17 ستمبر 1961 کو انہیں 62 سال کی عمر میں پھانسی دے دی گئی۔ سترہ ستمبر سن 1872 کو یورپی ماہرین لسانیات اور ادیبوں نے برلن میں اپنے 3 روزہ اجلاس کے اختتام پر فارسی زبان کو یونانی، لاطینی اور سنسکرت کے ساتھ ساتھ 4 کلاسیکی زبانوں میں سے ایک قرار دیا۔ اس اجلاس میں ہندو یورپی زبانوں کا جائزہ لیا گیا تھا۔ اس اجلاس میں فارسی زبان کو کلاسیکی زبان کے لحاظ سے یونانی زبان کے بعد دوسرے مقام پر رکھا گیا۔ اس لحاظ سے فارسی زبان لاطینی زبان سے 1 صدی اور انگریزی زبان سے 12 صدیاں آگے ہے۔ کسی زبان کو اس وقت کلاسیکی کہا جاتا ہے جب اول تو وہ قدیم ہو، دوم اس میں بھرپور ادب ہو اور سوم اس میں اپنی زندگی کے آخری 1000 سال میں کچھ تبدیلیاں کی گئی ہوں۔ برلن کے اجلاس میں ماہرین لسانیات اور ادیبوں نے اس بات پر اتفاق کیا کہ قرون وسطی میں فارسی ادب تمام اقوام کے ادب میں سر فہرست تھا اور ایران نے ان صدیوں میں ہر قوم سے زیادہ شاعر، ادیب اور مفکر پیدا کیے جن کی نگارشات اور افکار ہمیشہ سبق آموز رہیں گی اور ان کو سنا جائے گا۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، آپ سماعت فرما رہے تھے پروگرام یادوں کے جھروکے۔ یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ عزیز سامعین، ریڈیو تہران سے متعلق ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیے۔ آئندہ 23 ستمبر سے ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات ختم ہو رہی ہیں۔ 22 ستمبر کو آخری نشریات پیش کی جائیں گی اور اس کے بعد ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات میڈیم ویو پر بند ہو جائیں گی۔ تاہم ایران ریڈیو کی اردو سروس کی نشریات آپ نئے انداز میں سوشل میڈیا پر سن سکیں گے۔ تو 22 ستمبر 2025 کو ریڈیو تہران کی اردو سروس کی الوداعی نشریات ہوں گی۔ سامعین، آئمہ اتھار علیہ السلام کی اقوال سے یہ پتہ چلتا ہے کہ حیا اور ایمان کا آپس میں تعلق ہے۔ ان حیا اور ایمان دونوں کا چولی دامن کا ساتھ ہے، ان میں آپس میں بہت مضبوط رشتہ ہے، یہ ایک دوسرے سے الگ نہیں ہو سکتے۔ اس بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حیا اور ایمان ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی جب دور ہو جاتا ہے تو دوسرا بھی اس کے پاس چلا جاتا ہے۔ مومن ہمیشہ ہی حیا کا پیکر ہوتا ہے، وہ با حیا بھی ہوتا ہے اور با ایمان بھی ہوتا ہے، یہ مومن کی خاص بات ہے، اس کی خصوصیت ہے کہ وہ با حیا بھی ہوگا اور با ایمان بھی ہوگا۔ مومن کو اسی لیے حیا کا پیکر بتایا گیا ہے۔ آج کی دنیا میں دیکھنے میں یہ آ رہا ہے کہ کچھ لوگ بہت کھل کر علل اعلان بے حیائی کے کام کرتے رہتے ہیں، سب کے سامنے اس طرح کے کام کرنے کے باوجود اس طرح کے لوگ خود کو مومن بھی کہلانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کا پورا یہی حربہ رہتا ہے کہ ان کو مومن بھی کہا جائے، حالانکہ وہ ایمان کے خلاف بہت سے کام کر رہے ہیں اور وہ بھی کام سب کے سامنے۔ حالانکہ ایمان اور بے حیائی کا آپس میں کوئی تعلق نہیں ہے، حیا اور ایمان کا تو آپس میں تعلق ہے لیکن بے حیائی اور ایمان کا آپس میں کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ امام کے قول کے مطابق حیا کے جانے کے بعد پھر ایمان باقی ہی کہاں رہ پاتا ہے، ایسے میں وہ لوگ جو بے حیائی کے کام کرتے ہیں وہ خود کو مومن کیسے کہہ سکتے ہیں، چونکہ مومن کبھی بھی بے حیا نہیں ہوتا اور وہ کبھی بھی بے حیائی کے کام انجام نہیں دیتا ہے۔ تو اس لیے انسان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو بھی لوگ بے حیائی کے کام انجام دے رہے ہیں ان کو کسی بھی شکل میں مومن کہا ہی نہیں جا سکتا ہے، کیونکہ ایمان ایک الگ شے ہے اور بے حیائی ایک الگ شے ہے۔ حیا ایمان کے ساتھ ہے، ایمان کا جز ہے، ایمان سے ملی ہوئی ہے، ایمان سے جڑی ہوئی ہے، لیکن بے حیائی کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ حیا اور ایمان کو اپنے ساتھ رکھے اور بے حیائی سے بچے، بے حیائی سے دور رہے۔ اسی طریقے سے آئمہ اطہار علیہ السلام کے اقوال میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ انسان کو مواقع سے فائدہ ضرور اٹھانا چاہیے، اگر انسان کے پاس مواقع ہیں اور فرصت ہے کسی بھی کام کی تو اس کو اس کام سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے اور فرصت کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہیے۔ سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں اگلا پروگرام اسلام کی معرفت، تو سماعت فرمائیے یہ پروگرام۔
اسلام کی معرفت، سامعین، پروگرام اسلام کی معرفت کی ایک اور کڑی لے کر حاضر ہیں، میثم رضا کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے اس پروگرام میں ہم اسلام میں انسانی ضروریات پورا کرنے اور زمان و مکان کے تقاضوں سے نمٹنے کے طریقہ کار کی صلاحیت اور اس دین کی بقا کے اسباب و علل کا جائزہ لے رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کو ہمیشہ ہدایت الہی کی ضرورت ہے اور اسے کسی بھی زمانے میں ہدایت الہی سے محروم نہیں ہونا چاہیے۔ اگر دین الہی ختم ہو جائے اور وہ دین کسی خاص زمان و مکان سے مخصوص ہو تو یہ دوسرے دور کے انسانوں اور نسلوں کی دین سے محرومی کا موجب ہوگا۔ یہ مسئلہ فلسفہ بعثت کے منافی ہے، لہذا وہی دین تکمیل کا دعوے دار ہو سکتا ہے جو ہر دور کے انسانوں کے لیے ہو اور دائمی ہو۔ اس امر کا لازمہ یہ ہے کہ وہ دین جو خاتمیت کا دعوے دار ہے اسے ہر دور کے انسانوں کی ہدایت کی ذمہ داری کو پورا کرنا چاہیے اور انسانی ضروریات کے لیے مفید اور جواب دہ ہونا چاہیے۔ انسان ہمیشہ اللہ کی جانب سے ہدایت و رہنمائی کا محتاج ہے، اور کوئی بھی دور ایسا نہیں ہے جب انسان اس الہی نعمت سے بے نیاز رہا ہو۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت کے سلسلے میں اسی وقت انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم ہونے کی بات کی جا سکتی ہے جب اللہ کی جانب سے نازل ہونے والا آخری دین جامع، عالمگیر اور جاویدانہ ہو، کیونکہ انسان کو تاریخ میں نشیب و فراز سے پر راستوں پر چلنا ہے، اور اس پر تلاتم راستے پر چلنے کے لیے دین کو اس کی روحانی و معنوی ضروریات پورا کرنے کے لیے لازمی خصوصیات اور اسباب و وسائل کا حامل ہونا چاہیے۔ لیکن دین اسلام آج تک کیوں کر زندہ و پائیدار ہے، اس کے بعض دلائل کی جانب ہم نے گزشتہ پروگراموں میں اشارہ کیا تھا اور آج بھی اس کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ سامن، جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ اسلام کا قانون سازی کا نظام ثابت و پائیدار ہونے کے ساتھ ہی تاریخی و سماجی تبدیلیوں اور زمان و مکان کے حالات سے بھی سازگار ہے۔ ہم یہ بھی بتا چکے ہیں کہ اگرچہ ہر دور و زمانے کے حالات اور تقاضے مختلف اور ہمیشہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ انسان اور نیچر میں موجود تمام حقائق بدل جاتے ہیں، بلکہ اسی متغیر اور بدلتی دنیا میں کچھ ایسے ثابت و پائیدار حقائق بھی ہیں جو کبھی بھی کہنا و فرسودہ نہیں ہوتے۔ ہم نے اس سلسلے میں اسلام کے دو قسم کے قوانین و احکام کی جانب اشارہ کیا تھا۔ کچھ احکام و قوانین متغیر ہیں اور بدلتے رہتے ہیں، اور کچھ ثابت و اٹل ہوتے ہیں۔ دین کے ثابت و اٹل احکام کسی بھی زمانے میں نہیں بدلتے، لیکن متغیر احکام ممکن ہے زمان و مکان کے حالات کے لحاظ سے تبدیل ہو جائیں۔ مفسر قرآن آیت اللہ العظمیٰ مکارم شیرازی نے دینی احکام و قوانین کی ان دونوں قسموں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جو قوانین انسانی فطرت و طبیعت کی بنیاد پر ہوتے ہیں، اور وہ نظریات جو انسان کی شناخت کے مطابق ہوتے ہیں، وہ موجودہ دنیا اور آئندہ معاشرے کو بہترین روش سے چلا سکتے ہیں، لیکن کچھ امور ایسے بھی ہیں جو زمان و مکان کے زیر اثر ہوتے ہیں اور ہمیشہ بدلتے رہتے ہیں، جیسے روز مرہ کے اقتصادی، ثقافتی، سیاسی و سماجی مسائل۔ دین اسلام میں اس طرح کے مسائل اصول و اقدار کو برقرار رکھتے ہوئے اجتہاد اور علمی تحقیقات کے ذریعے قابل تبدیل ہیں۔ بنابراین ایک عامل جو اسلام کے زمانے کے تقاضوں کے مطابق ہونے کا موجب ہے، وہ میکانزم ہے کہ جس کی اسلامی احکام و قوانین میں پیش گوئی کی گئی ہے۔ عظیم فلسفی اور مفسر قرآن علامہ محمد حسین طباطبائی نے اس سلسلے میں لکھا ہے کہ اسلام نے ہر دور اور علاقے کے لوگوں کی بدلتی ہوئی ضروریات کا جواب دیا ہے، اور دین کے ثابت اصولوں کو تبدیل یا باطل کیے بغیر انسانی معاشرے کی ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ ہر طرح کے نئے قوانین کے جو سماجی زندگی کی ترقی و پیش رفت میں محیط اور اسلام و مسلمین کی مصلحتوں کے مطابق ہوں، والی یا حاکم شرع کے اختیارات سے متعلق ہیں، اور اس طرح کے قوانین کو وضع کرنے یا اس پر عمل درآمد پر کسی طرح کی پابندی نہیں ہے۔ یہ خصوصیت اس بات کا باعث ہے کہ اسلام ہر دور اور زندگی کی تبدیلیوں کے تقاضوں کے مطابق انسان اور معاشرے کی ضروریات کو پورا کر سکے۔ دین اسلام کی جاودانگی اور تکمیل و خاتمیت کی ایک دلیل عقل و خرد ہے۔ اسلام میں دین و عقل کا رشتہ اٹوٹ ہے، چنانچہ اصطلاح ہے کہ جس چیز کا عقل حکم دیتی ہے اس کا شریعت بھی حکم دیتی ہے، اور جس چیز کا شریعت حکم دیتی ہے اس کا عقل بھی حکم دیتی ہے۔ اس مسئلے کا انعکاس دینی احکام کے استنباط میں بھی بخوبی نظر آتا ہے، یہاں تک کہ کتاب و سنت کے ساتھ ہی عقل کو بھی شرعی احکام کے استنباط کا ایک منبع و وسیلہ قرار دیا گیا ہے۔ چنانچہ اسلام کے تمام احکامات عقل و خرد کے مطابق ہیں، لہذا اسلام میں عقلانیت اور عقل و منطق سے ہم آہنگی ہر دور میں اس دین کی پائیداری و بقا کا ایک عامل رہی ہے۔ اسلام کا انسان کی فطرت اور اس کے انجام سے منطبق ہونا بھی اس دین کی بقا و جاویدانی کا ایک عامل شمار ہوتا ہے۔ انسان ظاہری فرق کے باوجود کہ جو اس کے اندر آب و ہوا یا نسلی و قومی عوامل کے سبب پیدا ہوتا ہے، ایک انجام اور فطرت کا حامل ہے، اور یہ فطرت اس کے اندر حکیم و دانا خالق نے پیدا کی ہے۔ انسانوں کا یکساں اور ناقابل تغییر انجام پوری تاریخ میں اس کا مشترکہ سرمایہ رہا ہے۔ اسلام نے اپنی قانون سازی میں فطرت انسانی کو اپنے کام کی بنیاد قرار دیا ہے۔ اس بنا پر اسلام کے احکام انسان کی خلقت اور اس کے جذباتی، نفسیاتی اور جسمانی تشخص کی بنیاد پر بنائے گئے ہیں۔ اس بنیاد پر جو دین انسان کے فطری اصولوں سے جتنا زیادہ ہم آہنگ ہوگا اس میں اتنا ہی زیادہ استحکام و دوام ہوگا۔ بنابراین اسلام کے انسان کے انجام پر توجہ اور اس سے ہم آہنگ قوانین اس دین کی پائیداری و بقا کا ایک راز ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی حیرت انگیز ترقی کے اس دور میں روز بروز انسان کے علم و دانش میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے اور اس کی زندگی کے مختلف پہلوؤں میں تبدیلی آتی جا رہی ہے۔ ان حالات میں اکثر ادیان و مذاہب اپنی کمزوریوں اور نقائص کی بنا پر انسانی تمدن کے تیز گام قافلے سے پیچھے رہ گئے ہیں، لیکن اسلام کا مسئلہ الگ ہے۔ اسلام انسانی تمدن کا علمبردار ہے اور انسان کو تعلیم، تبدیلی اور پیش رفت کی ترغیب دلاتا ہے۔ اس بنا پر انسان راہ علم و خلاقیت پر جتنا آگے بڑھے گا اس کو اسلام کا ساتھ حاصل رہے گا، اور اسلام کبھی بھی پیش رفت کی راہ میں رکاوٹ نہیں بنے گا۔ برطانوی مورخ مسٹر ویلز نے اس سلسلے میں دلچسپ بات لکھی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ واحد دین جو خلقت و تخلیق کے اسرار و رموز سے آگاہ ہے اور ہر جگہ تمدن کے ہمراہ ہے، صرف دین اسلام ہے اور بس۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی یہ جاننا چاہتا ہے کہ یہ بات کتنی درست ہے تو اسے قرآن کریم کی آیتوں میں غور کرنا چاہیے، اور اس کتاب میں علم، سماجی نظام اور قوانین کے بارے میں جو نظریات پیش کیے گئے ہیں ان کا مطالعہ اور ان پر غور کرنا چاہیے۔ قرآن ایک دینی، علمی، سماجی، اخلاقی اور تاریخی کتاب ہے، اور اس کے قوانین اس دور میں بھی قابل عمل درآمد ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ انسانی زندگی میں ہمیشہ تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں، اس کے باوجود انسان کی فطری ضروریات و مطالبات اسلام کی حقیقت پسندانہ اور تیز نگاہوں سے دور نہیں ہیں، چاہے وہ دور حاضر میں جنگ، تشدد، دہشت گردی اور بدامنی جیسے چیلنج ہوں، یا غربت، فتنہ و فساد، بے راہ روی اور عدم مساوات جیسے مسائل ہوں۔ مجموعی طور پر تمام و مثبت و منفی امور کے جن میں آج کا انسان مبتلا ہے، اسلام نے سب کا راہ حل پیش کیا ہے۔ معروف برطانوی مصنف جارج برنارڈ شے نے اسلام کی ان خصوصیات کی جانب کھل کر اشارہ کیا ہے اور لکھا ہے کہ میں نے دین محمد کی حیرت انگیز بقا کی خاصیت کا ہمیشہ احترام کیا ہے۔ میری نظر میں اسلام وہ واحد دین ہے کہ جو مختلف صدیوں میں زندگی کے بدلتے ہوئے گوناگوں حالات پر کنٹرول رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میں پیش گوئی کرتا ہوں اور اب ہی سے اس کے آثار نمایاں ہونا شروع ہو گئے ہیں کہ مستقبل کا یورپ محمد پر ایمان لائے گا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سامعین، پروگرام کے آخر میں ہم یہ کہنا چاہیں گے کہ اگرچہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، لیکن انسانیت کے اس عدیم المثال معلم کی رحلت کے بعد بھی ہدایت الہی کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے ہدایت کی نشانیاں ہمیشہ انسان کے پاس موجود رہی ہیں۔ پیغمبر کے بعد ہدایت کے موضوع کا جائزہ ہم امامت کی بحث میں بھی جاری رکھیں گے۔ معروف روایت ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد انسانوں کی ہدایت کو کتاب خدا، قرآن کریم اور آئمہ معصومین علیہ السلام کی پیروی میں منحصر قرار دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم امامت کا تذکرہ کریں گے۔
سفر کے لیے ایک ضرورت ہے یہ، خود قیادت ہے یہ، عصر نو کی صدا ہے یہ سب کی مراد، ساری انسانیت کی یہی شان ہو, وہ کسی بھی عقیدے کا انسان ہو, اتحاد عمل اس کی پہچان ہو, بس عقیدہ یہی بس یہی اعتقاد, اتحاد 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 اتحاد. ظلم کیا ظالموں یہ طاقت کیا, صبر کے سامنے کوئی کثرت بھی کیا, تم اگر ایک ہو پھر یہ ظلمت بھی کیا, خون میں اپنے پیدا کرو اعتماد, ہو اگر ایک ہی وقت کا کارواں, امت مسلمان ہو یہاں سے وہاں, سر اٹھائے نہ کوئی عزیزی یہاں, سب کی ٹھوکر پہ ہوں شمر و ابن زیاد, اتحاد 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 اتحاد. آؤ بدلے زمانے کی تقدیر بھی, پھر ہو زندہ پلس تینوں کشمیر بھی, توڑ دیں ظلم و نفرت کی زنجیر بھی, آدمی یت رہے پھر زمانے میں شاد, مرد حق کو اسی فکر سے عام ہے, یہ امام خمینی کا پیغام ہے, جانی عارف حسینی کا اقدام ہے, دے رہا صدا اے تمہیں اجتہاد, اتحاد 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 اتحاد. حق کی قوت ہے سے مسلمان سے گرم جوشی رہے, جوش ایمان سے فکر ہو منسلک, فکر قرآن سے زندگی ہو سرا پا مسلسل جہاد, اس جہاں میں اگر کچھ بقا چاہیے روح اس شام سے ایک وفا چاہیے سیرت
احمد. ابھی آپ ریڈیو تہران سے پروگرام اسلامی مشاہیر سماعت فرما رہے تھے. سامعین, ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں. آئندہ 23 ستمبر سے ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات ختم ہو رہی ہیں. 22 ستمبر کو آخری نشریات پیش کی جائیں گی اور اس کے بعد ریڈیو تہران کی اردو سروس کی نشریات میڈیم وے پر بند ہو جائیں گی. تاہم ایران ریڈیو کی اردو سروس کی نشریات آپ نئے انداز میں سوشل میڈیا پر سن سکیں گے. تو 22 ستمبر 2025 کو ریڈیو تہران کی اردو سروس کی الوداعی نشریات ہوں گی. امید ہے کہ آپ اس پروگرام سے مطلع ہو جائیں گے اور انشاءاللہ عنقریب ہی نئے انداز میں سوشل میڈیا پر پیش ہونے والے اردو ریڈیو کی فہرست آپ کی خدمت میں پیش کی جائے گی. ہمارے پروگرام کیسے لگے آپ ہمیں اپنی مفید آرا سے ضرور مطلع فرمائیں گے. انشاءاللہ ہم آپ سب کی سلامتی اور صحت کی دعا کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حسین اختر حاضر خدمت ہے. سلام قبول کیجیے اور سماعت فرمائیے بعض اہم خبروں کا خلاصہ. ایران کی اعلی سلامتی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر علی لاریجانی کا دورہ سعودی عرب سیکورٹی سمیت مختلف شعبے میں باہمی تعاون کے فروغ پر تاکید. پاکستان سمیت 15 ممالک نے مشترکہ بیان میں غزہ کے محصور عوام کے لیے امداد لے جانے والی کشتیوں کے قافلے گلوبل سمود فلوٹیلا کی سیکورٹی پر اظہار تشویش کیا ہے. حزب اللہ کے سربراہ نے غاصب اسرائیلی ریاست کو ایک زوال پذیر حکومت قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل تباہ ہو جائے گا کیونکہ وہ غاصب اور جارح ہے. اور غزہ پر سینی جارحیت امریکی حمایت کا نتیجہ, فلسطین کی مزاحمتی تحریکیں. اور اب خبریں تفصیل سے ملاحظہ فرمائیے. ایران کی اعلی سلامتی کونسل کے سربراہ ڈاکٹر علی لاریجانی نے کہا ہے کہ ایران اور سعودی عرب کا اقتصادی اور سیکورٹی تعاون پہلے سے زیادہ منظم انداز میں فروغ پائے گا. ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے اپنی ملاقات کے سلسلے میں کہا کہ اس ملاقات کے دوران اقتصادی تعاون پر تبادلہ خیال کیا گیا. دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی تعلقات کی سطح کم ہے, اس لیے کچھ رکاوٹوں کو دور کرنے کی ضرورت ہے. علی لاریجانی کا کہنا تھا کہ علاقائی تعاون پر بھی سعودی ولی عہد کے ساتھ مشاورت ہوئی اور خطے کے امن و استحکام کے لیے ممکنہ اقدامات پر بھی تبادلہ خیال ہوا. ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ کا کہنا تھا کہ دونوں ممالک کے درمیان دفاعی تعاون کا بھی اس ملاقات کے دوران جائزہ لیا گیا اور یہ فیصلہ کیا گیا کہ خصوصی ورکنگ گروپ ان امور کو آگے بڑھائیں گے. قطر پر سینی جارحیت کے بعد سعودی اسٹریٹجی میں تبدیلی کے حوالے سے پوچھے گئے ایک سوال کے جواب میں ڈاکٹر علی لاریجانی کا کہنا تھا کہ ہمارے دوستوں کا پہلے سے ہی صورتحال کے بارے میں واضح موقف تھا، مگر اب وہ اور زیادہ روشن ہوا ہے، اب وہ اور خطے کے دیگر ممالک اس حقیقت کو در کر رہے ہیں کہ جسے ایران ہمیشہ دہراتا رہا ہے کہ علاقے میں ایک ایسا مہم عنصر ہے جو نہیں چاہتا کہ علاقے میں امن و استحکام قائم ہو۔ خیال رہے کہ ایران کی اعلیٰ قومی سلامتی کونسل کے سربراہ ایران اور سعودی عرب کے درمیان مشاورتی عمل کو آگے بڑھانے کے مقصد سے گزشتہ روز سعودی عرب پہنچے تھے، اور یہ دورہ رواں سال سعودی وزیر دفاع خالد بن سلمان کے دورے تہران کے تناظر میں انجام پایا ہے۔ اس سفر میں سپریم نیشنل سیکورٹی کونسل کے ڈپٹی سیکرٹری علی باقری کنی اور خلیج فارس کے امور میں وزیر خارجہ کے معاون محمد علی بیگ بھی علی لاریجانی کے ہمراہ تھے۔ ڈاکٹر علی لاریجانی نے اپنے دور ریاض کے دوران سعودی وزیر دفاع اور بعض دیگر اعلی حکام سے بھی ملاقات کی۔ قابل ذکر ہے کہ ایران کی اعلی قومی سلامتی کونسل کے سربراہ علی لاریجانی کا یہ تیسرا علاقائی اور غیر ملکی دورہ ہے۔ اس سے قبل انہوں نے گزشتہ ماہ بغداد اور بیروت کا دورہ کر کے دونوں ممالک کے اعلی حکام سے ملاقات اور گفتگو کی تھی۔ ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی نے فرانسیسی وزیر خارجہ ژان نوئل بارو کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں کہا کہ ایران سفارتکاری کو بین الاقوامی مسائل کے حل کا واحد راستہ سمجھتا ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اس ٹیلی فونک گفتگو میں سلامتی کونسل میں یورپی ممالک کی طرف سے نام نہاد اس نے بیک میکانزم کو فعال کرنے کو کسی بھی سیاسی اور قانونی اہمیت سے عاری قرار دیا اور کہا کہ یہ ایک ایسا اقدام ہے جس سے صرف کشیدگی اور بحران میں اضافہ ہوگا۔ فریقین نے دونوں ممالک کے درمیان کونسلر امور سمیت دو طرفہ تعلقات کی صورتحال کا بھی جائزہ لیا اور دو طرفہ روابط اور مشاورت جاری رکھنے کی ضرورت پر زور دیا۔ یورپی کمیشن نے صہیونی حکومت کے خلاف پابندیوں کا نیا پیکج یورپی یونین کی کونسل میں پیش کرنے کا اعلان کیا ہے۔ ایرنا نیوز کے مطابق اس منصوبے کے تحت صہیونی حکومت سے اشیاء کی درآمدات اب ترجیحی ٹیرف کی حامل نہیں ہوں گے، ان پر دیگر ایسے سبھی ممالک کی طرح باقاعدہ ڈیوٹی عائد ہوگی جن کا یورپی یونین کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدہ نہیں ہے۔ یورپی کمیشن نے اعلان کیا ہے کہ یہ فیصلہ یورپی یونین اسرائیل معاہدے میں ذکر شدہ اس دو نمبر کے آرٹیکل کی خلاف ورزی کا جائزہ لینے کے بعد کیا گیا، جس میں انسانی حقوق اور جمہوری اصولوں کے احترام کو معاہدے کا بنیادی ستون بتایا گیا ہے۔ بیان کے مطابق یورپی کمیشن نے 2025 سے 2027 کے لیے صہیونی حکومت کو دو طرفہ مالی امداد معطل کرنے کی تجویز بھی پیش کی ہے۔ معطلی کی تجاویز میں تقریباً 6 ملین یورو سالانہ امداد اور 14 ملین یورو مالیت کے ادارجاتی اور علاقائی تعاون کے منصوبے شامل ہیں۔ نئے پابندیوں کے پیکج میں 4 قانونی دستاویزات اور کابینہ کے 9 وزراء اور انتہا پسند آبادکار شامل ہیں۔ فلسطین اور اہل غزہ کی حمایت میں تشکیل پانے والا اب تک کا سب سے بڑا بحری کارواں غزہ کی جانب رواں ہے۔ گلوبل السمود فلوٹیلا انسانی امداد اور بین الاقوامی کارکنوں کو لے جانے والے درجنوں بحری جہازوں اور کشتیوں پر مشتمل ہے، جو ہسپانوی بندرگاہ بارسلونا سے 1 ستمبر 2025 کو غزہ کی پٹی کے لیے روانہ ہوا ہے۔ فلوٹیلا لہراتے فلسطینی پرچم کے ہمراہ درجنوں ممالک کے سینکڑوں سماجی کارکنوں اور معروف شخصیتوں کو ہمراہ لیے ہوئے ہے، جن کا مقصد غزہ کا غیر قانونی محاصرہ توڑنا اور فلسطینی عوام کی نسل کشی کو ختم کرنا تھا۔ تیونس کی بندرگاہ کے بیزرٹے سے غزہ کے لیے روانہ کیا گیا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ دیگر بحری جہاز بھی مراکش اور دیگر ممالک کے دوسرے بحری جہازوں کے ہمراہ بین الاقوامی پانیوں میں فلوٹیلا میں شامل ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اس سے پہلے تیونس کی بندرگاہ میں اسرائیل نے فلوٹیلا کے بعض جہازوں پر آگ لگانے والے ڈرون سے حملہ کیا تھا۔ دوسری جانب پاکستان کے دفتر خارجہ کے ترجمان نے بتایا ہے کہ پاکستان اور دیگر 15 ممالک نے مشترکہ بیان میں غزہ کے محصور عوام کے لیے امداد لے جانے والی کشتیوں کے قافلے گلوبل سموت فلوٹیلا کی سیکورٹی پر اظہار تشویش کیا ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ ان وزرائے خارجہ نے جنگ بندی اور غزہ میں انسانی ضروریات اجاگر کرنے کی ضرورت، نیز عالمی اور انسانی قانون کے احترام پر زور دیا ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان کا کہنا ہے کہ وزرائے خارجہ نے کہا ہے کہ فلوٹیلا کے خلاف کسی غیر قانونی یا پرتشدد اقدام سے باز رہنے کی اپیل کرتے ہیں۔ جہازوں پر حملہ یا غیر قانونی حراست بین الاقوامی قانون کے خلاف ورزی ہوگی، انسانی حقوق کی خلاف ورزی پر جواب دہی لازم ہوگی۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ ان ممالک میں پاکستان سمیت بنگلہ دیش، برازیل، کولمبیا، انڈونیشیا، آئرلینڈ، لیبیا، ملائیشیا، مالدیپ، میکسیکو، عمان، قطر، جنوبی افریقہ، اسپین اور ترکیہ شامل ہیں۔ غزہ کی جانب مذکورہ انسان دوستانہ امدادی کارواں کے حرکت کے ساتھ ساتھ دنیا کے 44 ممالک میں مظاہروں اور حمایتی اجتماعات اور جلسوں کے انعقاد کی منصوبہ بندی بھی کی گئی ہے۔ یہ انسانی کاروان ایسے حالات میں غزہ کی جانب بڑھ رہا ہے کہ سینی حکومت کے سیکورٹی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ السموت فلوٹیلا کے بحری جہازوں کو غزہ پہنچنے سے پہلے ہی روک دیا جائے گا۔ سینی حکومت کے ذریعے لبنان میں پیجر آپریشن کے ایک سال پورا ہونے کے موقع پر حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل نے اس دہشت گردانہ کارروائی کے زخمیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل تباہ ہو جائے گا کیونکہ وہ غاصب اور جارح ہے۔ العہد نیوز ایجنسی کے مطابق لبنان میں حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ جان لو کہ اسرائیل تباہ ہو جائے گا کیونکہ وہ غاصب، ظالم، مجرم اور جارح ہے، اور مزاحمتی مجاہدین آزادی تک اس کا مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے پیجر دھماکوں کے زخمیوں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ دشمن نے آپ کو لڑائی سے باہر نکالنا چاہا لیکن آپ ثابت قدم رہے۔ شیخ نعیم قاسم نے مزید کہا کہ آپ اپنے زخموں کو مندمل کر رہے ہیں اور ان پر قابو پا لیں گے، اور آپ اس امتحان میں کامیاب ہوئے ہیں اور صحت یاب ہو رہے ہیں، آپ بصیرت کے ساتھ اپنے راستے پر گامزن ہیں۔ شیخ نعیم قاسم نے کہا کہ آپ کے زخم بھر جائیں گے اور آپ ان پر قابو پائیں گے، اور یہ سب سے اہم چیز ہے۔ آپ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے پیروکار ہیں، آپ نے آزمائش کا سامنا کیا اور اس میں کامیاب ہوئے۔ فلسطین کی مزاحمتی تحریک حماس اور جہاد اسلامی نے الگ الگ بیان جاری کر کے غزہ پر صہیونی جارحیت کو امریکی حمایت کا نتیجہ قرار دیا۔ حماس اور جہاد اسلامی کے بیان میں آیا ہے کہ غاصب اور مجرم صہیونی حکومت غزہ اور فلسطینی عوام کے خلاف اپنی دہشت گردانہ فوجی کارروائی کے دائرے میں اضافہ کر رہی ہے، اور تشہیری مجرم نتنیاہو کی کابینہ کی اس حرکت کے نتیجے میں غزہ میں نسل کشی اور نسلی تصفیے میں اور بھی شدت آ گئی ہے۔ حماس اور جہاد اسلامی کے بیان میں آیا ہے کہ ان جرائم کا ارتکاب امریکہ کی مکمل اور واضح سیاسی اور اسلحہ جاتی حمایت میں کیا جا رہا ہے، لہذا اس نسل کشی کی مکمل ذمہ داری بھی واشنگٹن پر عائد ہوتی ہے۔ ادھر جہاد اسلامی فلسطین کے بیان میں آیا ہے کہ صہیونی حکومت نے دوحہ میں عرب اسلامی اجلاس سے تیش میں آ کر غزہ میں بمباری اور قتل عام میں اضافہ کر دیا ہے، یہاں تک کہ نتنیاہو اور اس کی مجرم کابینہ نے مزید جنگی جرائم کی دھمکی دی ہے۔ غزہ پٹی میں سرگرم 20 سے زائد امدادی ایجنسیوں کے سربراہوں نے عالمی رہنماؤں سے اس قحط اور آفت زدہ خطے میں نسل کشی کو روکنے کے لیے مؤثر کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ الجزیرہ کے مطابق اقوام متحدہ کے کمیشن کی جانب سے غزہ پٹی میں نسل کشی کے واقعات کو تسلیم کیے جانے کے بعد اس خطے میں کام کرنے والی 20 سے زائد امدادی تنظیموں کے ڈائریکٹروں نے عالمی رہنماؤں سے فوری مداخلت کا مطالبہ کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم غزہ میں جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ کوئی غیر معمولی انسانی تباہی نہیں بلکہ ایک اجتماعی نسل کشی ہے۔ ان امدادی اداروں کے سربراہوں نے زور دے کر کہا کہ اگر کوئی کارروائی نہیں کی گئی تو غزہ اپنی تاریخ کے مہلک ترین صورتحال سے روبرو ہو جائے گا۔ امدادی نظام کی عسکری اہداف کے ساتھ گرہ بندی اب جان لیوا بن چکی ہے، اور امداد کے متلاشی ہزاروں افراد پر فائرنگ کی جا رہی ہے۔ پاکستان کے وزیر دفاع کا کہنا ہے کہ قطر میں اسرائیلی حملہ امریکہ کی مرضی سے ہوا، یہ مسلم ممالک کو نیٹو کے طرز پر اتحاد بنانا چاہیے۔ پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ حماس کی قیادت امریکہ کی مرضی سے قطر میں بیٹھی تھی، غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، یہ سب کچھ امریکہ کی مرضی کے ساتھ ہوا ہے، مسلم دنیا کو سمجھنا چاہیے اور اپنے دوست نما دشمن میں تفریق کر لینی چاہیے۔ خواجہ آصف نے کہا کہ شام میں امریکہ کی مرضی سے حکومت آئی ہے، انہوں نے یہ بات زور دے کر کہی کہ امریکہ اور باقی دنیا میں رائے عامہ اسرائیل کے خلاف ہو رہی ہے۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ضلع خزدار میں سیکورٹی فورسز کے آپریشن میں 5 دہشت گرد ہلاک کر دیے گئے۔ پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے مطابق سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کے ٹھکانے کو مؤثر طریقے سے نشانہ بنایا۔ دہشت گردوں کے قبضے سے اسلحہ، گولہ بارود اور بارودی مواد بھی برآمد ہوا۔ ادھر صوبہ خیبر پختونخوا کے علاقے میریان میں مزنگ چوکی پر بھی درجنوں دہشت گردوں نے بھاری ہتھیاروں سے حملہ کیا، جہاں فائرنگ کا سلسلہ 1 گھنٹے تک جاری رہا۔ آر پی او بنو سجاد خان کے مطابق پولیس نے 3 دہشت گردوں کو ہلاک جبکہ 4 کو زخمی کر دیا۔ دہشت گردوں کے ساتھی ہلاک اور زخمیوں کو لے کر فرار ہو گئے۔ حملے میں 3 پولیس اہلکار معمولی طور پر زخمی ہوئے ہیں۔ اقتصادی تعاون تنظیم ایکو کے سیکرٹری جنرل نے ایران ایکو اجلاس میں کہا ہے کہ گزشتہ برسوں کے دوران ایران نے ایکو سے وابستہ اداروں کی حمایت میں اہم کردار ادا کیا ہے، ان پر اہم اداروں کی میزبانی کی ہے کہ جنہوں نے تنظیم کی سرگرمیوں میں نمایاں کردار ادا کیا ہے۔ اقتصادی تنظیم ایکو کے سیکرٹری جنرل اسد مجید خان نے دوسرے ایران ایکو اجلاس میں ڈیجیٹلائزیشن اور مصنوعی ذہانت کے بارے میں ایرانی صدر کے خیالات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ گزشتہ برسوں کے دوران ایران نے ایکو سے منسلک اداروں کی حمایت میں اہم کردار ادا کیا ہے اور اہم اداروں کی میزبانی کی ہے جنہوں نے تنظیم کی سرگرمیوں میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ایران کی جغرافیائی پوزیشن نے ایران کو خطے میں تجارت اور تبادلے کا قدرتی مرکز بنا دیا ہے۔ اس کے علاوہ رکن ممالک میں 580 ملین سے زیادہ افراد کے درمیان ثقافتی اور تہذیبی مشترکات کے ساتھ ایران اقتصادی تعلقات میں اہم کردار ادا کر رہا ہے۔ اور ہندوستان کی ریاست اتراکھنڈ میں شدید بارش اور بادل پھٹنے سے 15 افراد ہلاک اور 16 افراد لاپتہ ہو گئے ہیں، جبکہ ندیوں میں طغیانی کے سبب کئی سڑکیں اور پل بہہ گئے۔ اتراکھنڈ میں شدید بارش اور بادل پھٹنے کے بعد حالات نہایت سنگین ہو گئے ہیں۔ مختلف اضلاع میں بارش کے نتیجے میں سیلابی کیفیت، دریاؤں کی طغیانی اور مسلسل لینڈ سلائیڈ نے عام زندگی کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ ریاستی محکمہ آفت انتظام کے مطابق اب تک 15 افراد کی موت کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ 16 افراد لاپتہ ہیں۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں ختم ہوئیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ ریڈیو تہران سے خبروں کا تیسرا بلٹن سماعت فرما رہے تھے، اور آئیے اب سماعت فرمائیے پروگرام کا آخری پروگرام، اس مجلس کا آخری پروگرام، انداز جہاں، اور اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انداز جہاں کے ساتھ اظفر قاسمی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ جیسا کہ آپ نے خبروں میں سنا ہوگا کہ پاکستان کے وزیر تجارت جناب جام کمال خان ان دنوں اسلامی جمہوری ایران کے دورے پر ہیں، جہاں ایرانی حکام سے ان کی ملاقاتیں ہوئی ہیں، مذاکرات ہوئے ہیں، کئی سمجھوتوں پر دستخط ہوئے ہیں، اور دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو بڑھانے کے لیے دونوں ملکوں نے بہت سے اقدامات کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ اس حوالے سے آج کے پروگرام میں ہم بات کریں گے۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا. پاکستان کے وزیر تجارت ان دنوں اسلامی جمہوری ایران کے دورے پر ہیں اور مقصد جیسے کہ میں نے بتایا دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو فروغ دینا اور عزم اس بات کا ظاہر کیا گیا ہے کہ دونوں ملکوں کے درمیان تجارت کو بڑھا کر $10 ارب تک کیا جائے گا. اس حوالے سے پاک ایران بزنس فورم جو ہے اس کا اجلاس تہران میں کل شروع ہوا تھا اور کل اور آج جاری رہا, جس میں اس حوالے سے اس ہدف کو حاصل کرنے کے لیے مختلف امور زیر بحث آئے, مختلف راہوں کا جائزہ لیا گیا اور اس راستے میں جو رکاوٹیں حائل ہیں ان کو دور کرنے پر بھی بات چیت کی گئی ہے. تو اسلامی جمہوری ایران اور پاکستان جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دو ایسے ممالک ہیں جن کی نہ صرف سرحدیں آپس میں ملتی ہیں بلکہ ان کے درمیان دوستانہ اور برادرانہ تعلقات بھی قائم ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کے درمیان اب تک جو تجارت ہو رہی ہے وہ اس کی پوٹینشیل کے لحاظ سے بہت ہی کم ہے اور دونوں ملکوں کے اعلیٰ حکام نے اپنے دورہ میں اس بات کا عزم ظاہر کیا ہے کہ ہم اس تجارت کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیں گے. اسی حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں پاک ایران مشترکہ اقتصادی کمیشن کے سیکرٹری جناب ڈاکٹر امین ترفق صاحب. یہ نہ صرف اس کمیشن کے سیکرٹری ہیں بلکہ ایران کی جو روڈ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کی وزیر ہیں محترمہ فرزانہ صادق صاحبہ, ان کے مشیر بھی ہیں اور اس کے علاوہ ڈائریکٹر جنرل ہیں یہ بین الاقوامی امور کے روڈ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ وزارت کے. ڈاکٹر صاحب پروگرام میں بہت بہت خوش آمدید.
میں بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا اور سلام عرض کرتا ہوں آپ کو بھی اور تمام ناظرین کی خدمت
جی بہت شکریہ. ڈاکٹر صاحب آغاز کروں گا مشترکہ اقتصادی کمیشن سے ہی. پاکستان کے وزیر تجارت جناب جمال خان صاحب اس وقت ایران کے دورے پر ہیں, دونوں ملک جیسے کہ ان کے درمیان برادرانہ تعلقات ہیں, ہمسائے اچھے ہمسائے کے تعلقات ہیں, دونوں ملکوں کی زمینی سرحدیں بھی آپس میں ملتی ہیں, لیکن دونوں ملکوں کے درمیان جو تجارت کی پوٹینشیل ہے جو گنجائش ہے اس کے مطابق تجارت نہیں ہو رہی ہے. دونوں ملکوں کے حکام اس بات کا عزم تو رکھتے ہیں کہ تجارت کو زیادہ سے زیادہ فروغ دیا جائے, لیکن بہرحال اس کی راہ میں رکاوٹیں بھی موجود ہیں. تو میں چاہوں گا کہ جو مشترکہ اقتصادی کمیشن ہے دونوں ملکوں کا, اس کا جو اجلاس ہوا اس کے بارے میں بتائیے.
بہت بہت شکریہ. بہت خوش قسمتی یہ ہے کہ صدر مملکت کے ڈاکٹر پزشکیان کے دورے پاکستان کے بعد جو گزشتہ ایک مہینے پہلے جو ہے ہوا تھا, تو دونوں ملکوں نے فیصلہ کیا کہ پہلے موقع میں مشترکہ کمیشن دونوں ملکوں کے اجلاس منعقد ہو اور ایران اور پاکستان کے مشترکہ کمیشن آج اور کل جو ہے وہ ایران میں منعقد ہوا. اس میں ایک اہم موضوع جو اس کمیشن میں جس پر بحث کی گئی وہ تجارت کا موضوع تھا. جانتے ہیں کہ تجارت ایران اور پاکستان کے درمیان تقریباً $6 ملین ہے رہی ہے ماضی میں, اور جیسا کہ آپ نے بھی کہا ہے کہ یہ ہدف جو ہے وہ قدیمی تعلقات اور مشترکات کے پیش نظر جو کہ ایران اور پاکستان کے درمیان ہے, یہ عدد جو ہے وہ اس سے مناسب نہیں ہے. اور اس بنیاد پر جو ہم نے ٹارگیٹ معین کیا ہے پاکستان اور ہندوستان ایران کے درمیان, وہ $5 ارب کو جو ہے وہ $10 ارب تک بڑھا دیں اس توسیع کو. اور ہم نے اس سلسلے میں ہمیں مختلف قدم اٹھانے ہیں اور تاکہ جو ہے وہ $10 ارب کی تجارت کا ہدف پورا کر سکیں. یہ کام جو ہے وہ سمجھوتوں تجارتی سمجھوتی ترجیحی بنیاد پر تجارتی سمجھوتے کے مطابق ہو سکتی ہے اور اس بنیادی گنجائشوں کو خاص طور سے نقل و حمل میں جو ہے اس کو بڑھا سکتے ہیں, چاہے وہ روڈ کے سلسلے میں ہو یا ریلوے کے سلسلے میں ہو. اسی طرح سے منظم طور سے جو ہے وہ فلائٹوں کا آمد و رفت جو کہ تاکہ جو ہے وہ تاجروں کو دونوں ملکوں کے تاجروں کو سہولت حاصل ہو, اسی طرح سے زائرین کے آنے جانے میں سے اور دونوں ملکوں کے سیاحوں کی آمد و رفت میں آسانی پیدا ہو اور انہیں سستا پڑے. ہم یہ پیش گوئی کر سکتے ہیں کہ 5 سال کے دوران ہم اس مشترکہ ہدف کو حاصل کر لیں گے.
اچھا جام کمال خان صاحب اسلامی جمہوری ایران کے دورے پر ہیں, وزیر تجارت ہیں, ظاہر ہے تجارت کو فروغ دینا ان کے ایجنڈے میں سر فہرست ہوگا, دوسرے امور بھی زیر بحث آئے ہوں گے. میرا آپ سے کہنا یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس تجارت کو فروغ دینے کے لیے دونوں ملکوں نے مشترکہ سرحدی منڈیاں بھی قائم کی ہیں, کچھ قائم ہو چکی ہیں اور مزید منڈیاں قائم کرنے کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں. ان سرحدی منڈیوں کے بارے میں ہمارے ناظرین کو بتائیں گے.
جی ہاں, ایران اور پاکستان کے درمیان سر مشترکہ سرحدی منڈی جو ہے وہ گزشتہ کئی برسوں سے اس پر اتفاق ہوا ہے اور گزشتہ 2 ہفتوں کے دوران خوش قسمتی سے پیشین کا بازار بھی جو ہے وہ افتتاح ہوا ہے اور اس کا سلسلہ جو ہے وہ آگے بڑھایا جائے گا اور اس کی گنجائش کو یعنی تجارتی امور کو ہم بڑھائیں گے. اور اسی طرح سے جو ہم اس مشترکہ کمیشن میں جو جان کمال خان صاحب کی موجودگی میں اور محترمہ صادق کی موجودگی میں بات چیت ہوئی اور جو جس نتیجے پہ دونوں پہنچے وہ یہ کہ تمام مشترکہ منڈیاں جو ہے وہ سب کو فعال کیا جائے کیونکہ یہ جو ہے وہ سرحد پر آباد لوگوں کی معیشت کے بہت اچھا جو ہے وہ اثر مرتب کرے گا, چاہے وہ پاکستانی ہوں چاہے وہ ہندوستانی ہوں, تاکہ وہ مزید سہولت اور مزید گنجائش اور مزید توسعے کے ذریعے سے اپنی تجارت کو انجام دے سکیں. اور یہ تمام وہ چھوٹے چھوٹے قدم ہیں جو ہم جو ہے وہ آہستہ آہستہ اٹھا سکتے ہیں اور اس مثبت دوستی کے ماحول میں جو دونوں ملکوں کے درمیان ہے جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے اور اتنے قریبی تعلقات کی اور یہ مسلسل آنا جانا ان کا تاکہ اس کے ذریعے سے انجام پا سکے, یہ تمام چیزیں جو ہے وہ مدد کریں گی اس سمت میں کہ ہم $10 ارب کے ہدف کو حاصل کر لیں اور سرحدی منڈیوں اور سرحدی تجارت سے جو ہے وہ ایک بڑا حصہ جو ہے وہ مختص کر سکیں. اور مشترکہ کمیشن میں جو اہتمام کیا گیا ہے اس کے ذیلی اداروں کی طرف سے جو اہتمام اور انتظام کیا گیا ہے اس کے فعال.
اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایران اور پاکستان کے درمیان جو مشکلات حائل ہیں ان میں سے ایک مشکل جو ہے وہ ایران پر عائد ظالمانہ امریکی پابندیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان جو بینکنگ سسٹم ہے وہ فعال نہیں ہے. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جو بارٹر ٹریڈنگ ہے وہ ان پابندیوں کو ناکام بنانے میں مؤثر ثابت ہو سکتی ہے؟
اتفاق سے میں عرض کروں کہ یہ $10 ارب کا جو ٹارگیٹ ہے اس میں سے جو $5 ارب جو ہے وہ بارٹر کے ذریعے سے حاصل جائے اور پاکستان کا جو تجارتی حصہ ہے وہ پاکستان کے مرکزی بینک اور ایران کا جو تجارتی حصہ ہے وہ ایران کے مرکزی بینک کے ذریعے سے جو ہے اس کا میکنزم تیار کیا جائے. اور جلد ہی ہم آئندہ مہینوں میں اس بات کو ممکن بنائیں گے کہ تھارٹر کے ذریعے بھی جو ہے وہ تجارت انجام دیں. اور جناب کمال خان بھی اس موضوع پر تاکید کر رہے تھے اور اسی طرح سے انہوں نے کچھ مختلف شعبوں کو پاکستان کے کچھ ہدایات جاری کیا ہے تاکہ اس پر تیزی سے عمل کیا جا سکے اور دونوں ملکوں کے درمیان جو ہے وہ اس میکنزم کو جو ہے وہ فعال کیا جائے اور اسے جو ہے وہ عملی جامہ پہنایا جا سکے. اور یہ احکامات جو ہے جناب کمال خان صاحب نے بھی اور محترمہ صادق نے بھی جو ہے وہ اس یہ احکامات جاری کیے ہیں اس طرح کے, اور جیسا کہ پیشگوئی کی گئی ہے اور جیسا کہ بات ہوئی ہے اور وزیروں نے تاکید کی ہے آئندہ مہینوں کے درمیان یہ موضوع جو ہے وہ دونوں ملکوں کی تجارت کے درمیان, دونوں ملکوں کے تاجروں کے درمیان قائم ہو سکے.
ڈاکٹر صاحب میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان جو اس کو بہرحال توانائی کی کمی کا شدید سامنا ہے, اور جو پاکستان کا بلوچستان ہے اس کے کچھ علاقوں کو اسلامی جمہوریہ ایران کی طرف سے بجلی فراہم کی جا رہی ہے, اور ایک بڑا پروجیکٹ منصوبہ جو اس خطے کی تقدیر بدل سکتا ہے وہ ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن, کہ جو امریکی پابندیوں اور امریکی دھمکیوں کی وجہ سے پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکا. تو میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جام کمال خان صاحب کے اس دورے میں کیا پائپ لائن کے منصوبے پر بھی کچھ بات ہوئی ہے؟
گیس کی منتقلی کا جو موضوع ہے ایران اور پاکستان کے درمیان وہ کوئی نیا موضوع نہیں ہے, برسوں سے دونوں فریقوں نے اس کے بارے میں بات چیت کی اور ایران نے جو ہے وہ گیس پائپ لائن کو سرحد تک پہنچا دیا ہے, اور لیکن جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے بھی کچھ اقدامات ہونے تھے اس سمجھوتے کے مطابق جو پاکستان اور درمیان تھے, لیکن میری نظر میں پاکستان میں کچھ ایسے فیصلے ہوئے ہونے چاہیے کہ اگر اس راہ میں کوئی رکاوٹ ہو تو جو ہے وہ اس کو دور کیا جائے اور پائپ لائن کو جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے ایران سے متصل پائپ لائن میں متصل کیا جائے, اور ہم در حقیقت جو ہے وہ انرجی اور ایندھن اور پیٹرولیم مصنوعات اور جو ہے وہ ایل پی جی وغیرہ جو ہے وہ ہم سرحدی راستے سے ٹرکوں کے ذریعے سے منتقل کرتے ہیں.
اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے ٹیلی فون لائن پر پاکستان کے ایک معروف تاجر ہیں حمداللہ ترین صاحب. حمداللہ ترین صاحب السلام علیکم.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
جی حمداللہ ترین صاحب, ایران اور پاکستان اپنی تجارت کو فروغ دینے کے لیے بہت زیادہ اقدامات کر رہے ہیں, جام کمال خان صاحب ایران کے دورے پر ہیں اور تجارت کو فروغ دینے کے لیے مختلف اقدامات دونوں ملک انجام دے رہے ہیں, تو آپ ایک تاجر ہونے کی حیثیت سے اس دورے کو کیسا دیکھتے ہیں؟
یہ بہت خوش آئندہ ہے یہ دورہ, اور ہم امید رکھتے ہیں کہ اس سے ایران اور پاکستان کے درمیان تجارت کو مزید قویت ملے گی, اور یہ دونوں برادر اسلامی ممالک کا ایک دوسرے پہ حق ہے, ایک دوسرے کو ٹیرف میں ہے, دوسرے کو یہ اپنا جو اپنے مسئلے مسائل یا مشکلات ہے سسٹم کے حوالے سے, دوسرے راستے کے حوالے سے, تو یہ تو دونوں اس پہ نظر ڈالے تو انشاءاللہ یہ بہت بڑا بزنس پہ چمٹ آ جائے گی.
صحیح. اچھا ترین صاحب یہ بتائیے کہ ایران اور پاکستان جتنی پوٹینشل رکھتے ہیں, دونوں برادر اسلامی ملک ہیں, زمینی سرحد بھی ملتی ہے لیکن تجارت اتنی نہیں ہے دونوں کے درمیان, تو کیا مشکلات دونوں ملکوں کے درمیان حائل ہیں؟
اصل کی بزنس تو بہت بڑا ہے مگر آفیشیل اس پہ آ نہیں رہا ہے, یہ جو اس کے اوپر جو تعلیمات ہے یا جو پابندی ہے نا ایران پہ, آفیشیل طریقے پہ مال تو آ نہیں رہا ہے. اگر صحیح معنوں میں دیکھا جائے یا اگر اس کے ساتھ بینکنگ چینل کھل جائے تو انشاءاللہ یہ بہت بڑا بزنس ملے گا. پاکستان کی آبادی 25 کروڑ کے لگ بھگ ہے, پاکستان کو ہر چیز کی ضرورت ہے ایران کی, اور پاکستان سے رائس جو اس کا مین خوراک ہے, 3 ٹائم اس کا خوراک ہے, اس کو دے سکتا ہے, تل دے سکتا ہے, فریش فروٹ وغیرہ دے سکتا ہے, تو یہ اگر آپ آفیشیل طور پہ بینکنگ چینل پہ زور دیں اور بینکنگ چینل شروع ہو جائے تو یہ بزنس بہت ترقی کرے گا.
اچھا ترین صاحب ایک تاجر ہونے کی حیثیت سے آپ پابندیوں کی وجہ سے جو بینکنگ چینل فعال نہیں ہے لیکن اس پر کام ہو رہا ہے دونوں ملکوں کے درمیان, بارٹر ٹریڈنگ کو آپ کیسا دیکھتے ہیں؟
ٹریڈنگ کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا, ابھی تو باٹا ٹریڈ ہے, مال کے بدلے مال, یہ مال لے لو وہ مال دے دو, اس میں تو جو بیلنس نہیں آ رہی ہے, اور دوسرا وہ اس پہ آ نہیں رہا ہے, اپنا سسٹم میں آ نہیں رہا ہے, کیوں یہ تو تاجر ٹو تاجر کام ہو رہا ہے, گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ ہو نہیں رہا ہے, تو اس لیے اس کے ڈیٹا وغیرہ ایک دوسرے سے شیئر نہیں ہو سکتا ہے. بزنس بہت بڑا ہے, آپ کے سوچ سے بھی بڑا ہے, مگر اگر یہ واقعی بینکنگ چینل میں آ جائے اور اس پہ اپنا خط خطابت پہ آ جائے, لکھ پڑھ پہ آ جائے, تو یہ بہت بڑا بزنس ہے سر.
جی بہت شکریہ, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا ترین صاحب. میں آؤں گا جناب ڈاکٹر امین ترفق صاحب کی جانب, پاکستان اور ایران کے مشترکہ اقتصادی کمیشن کے سیکرٹری ہیں, ہمیں افتخار دیا کہ پروگرام میں تشریف لائے, بہت مصروف ہیں آپ ان دنوں. بہرحال آپ نے ایل این جی کی بات کی ہے کہ ٹرکوں کے ذریعے کچھ محدود مقدار میں پاکستان کی طرف ایرانی گیس جا رہی ہے, تو کیا اگر گیس پائپ لائن فی الحال اس منصوبے پر عمل نہیں ہوتا تو کیا اس کو ٹرکوں کی تعداد کو زیادہ بڑھا کر اس کی مقدار میں اضافہ کر کے کیا اس کو کچھ کور نہیں کیا جا سکتا, پاکستان کی ضرورت کو پورا نہیں کیا جا سکتا؟
دیکھیں, ایک اہم موضوع جو گزشتہ مہینوں کے درمیان پاکستان اور ایران کے درمیان جس پر بات چیت ہوئی, اور چند ماہ قبل بھی, دو تین مہینے پہلے بھی وزیر نقل و حمل پاکستان نے تہران کا دورہ کیا, اس دورے میں جو ہے وہ فیصلہ کیا گیا نقل و روڈ نقل و حمل کے بارے میں. آپ جانتے ہیں کہ اس وقت بھی سرحدوں پر جو پاکستان اور ایران کی ہے اس میں بہت بڑی تعداد میں ٹرک جو ہیں وہ سرحد سے باہر نکلنے کے منتظر ہیں, کیونکہ عملی طور پر وہ ایران اور پاکستان کے درمیان تجارت جو ہے وہ سرحدی ٹرانزٹ کے ذریعے سے, یعنی ایرانی کام ٹرک اور پاکستان کے ٹرک جو ہے وہ سرحدوں پر مال کو ایک دوسری جگہ پر منتقل کر رہے ہیں. ایک موضوع جو پاکستان کے نقل و حمل کے وزیر کے سفر میں ہوا وہ یہ تھا کہ ہم جو ہے وہ اس گنجائش کو بڑھائیں, اور بجائے یہ کہ میرجاوا سرحد پر اس کو مال کو وصول کریں 300 ٹرکوں کے ذریعے سے, بلکہ ہم 300 ٹرکوں کو بڑھا کر کے 700 کر دیں, اور یہ 700 ٹرک جو ہیں وہ ایسی تبدیلی پیدا کریں گے کہ جو, اور یہ چیز جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے بھی پیدا ہونے چاہیے, اور پارکنگ جو تافتان میں موجود ہے اس کی گنجائش کو بڑھانا چاہیے تاکہ بڑی تعداد میں جو ہے وہ ٹرک وہاں پر آ سکیں. اور اسی طرح سے رمدان سرحد کے ڈھانچے کو بھی ہم بڑھائیں, اور ان کے اسٹرکچر کو اس طرح سے توسیع دیں اور بڑھائیں کہ در حقیقت جس ضرورت کے مطابق جو ہے وہ اس میں اضافہ کیا سکے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ 10 ارب ڈالر کی تجارت ایران اور پاکستان کے درمیان ہو تو روزانہ جو ہے وہ تقریباً 2000 ٹرک جو ہے وہ ایران اور ہندوستان کے درمیان رد بدل ہونے چاہیے, اور ہم اچانک جو ہے وہ 5-6 برابر اضافہ ہمیں اس کے لیے کرنا پڑے گا, اور اس کے لیے ایک روڈ میپ تیار کرنا پڑے گا, اور اس سلسلے میں کچھ جو ہے وہ قدم اٹھائے گئے ہیں ریمدان سرحد پر, اور ہم ان کو جو ہے وہ فروغ دے رہے ہیں. اسی طرح سے پیشین سرحد پر بھی جو ہے وہ پاکستان کی طرف سے بھی جو ہے وہ گنجائش کو بڑھایا جانا چاہیے, لیکن تافتان میں جو پارکنگ ہے اس کی محدودیت ہے, اور ہم انشاءاللہ 2-3 سال آئندہ ہم جو ہے وہ تقریباً 2000 ٹرک کی جو ہے شرط جو ہے وہ پوری کر لیں گے, اور اس کے ذریعے سے جو ہے وہ گیس کے سلسلے میں بھی اور دوسرے انرجی کے ذرائع کے سلسلے میں بھی مزید جو ہے وہ
روڈ کی بات کی. ہم دیکھتے ہیں کہ ایران اور پاکستان کے درمیان ریلوے کا جو ہے وہ ٹریک بھی موجود ہے, اور کوئٹہ سے زاہدان تک کسی زمانے میں ٹرینیں بھی, مسافر ٹرینیں تک آتی تھیں, لیکن اب یہ سلسلہ کافی حد تک موقوف ہو چکا ہے. کیا اس ریلوے جو نیٹ ورک ہے اس کو بحال کرنے کے لیے, اس کو زیادہ فعال کرنے کے لیے بھی کچھ بات چیت ہوئی ہے؟
جی ہاں, ایک مثبت واقعہ ہوا ہے مشترکہ کمیشن کے موقع پر, وہ یہ ہے کہ مشترکہ سمجھوتا جو ہوا ہے پاکستان اور ایران کے درمیان, اس میں ہم نے جو ہے وہ ایران اور پاکستان کے درمیان ریل ٹرانزیکشن ریل کے نظام پر بھی جو ہے سمجھوتا کیا ہے, اور دونوں ملکوں کے وزیروں نے اس پر دستخط کیا ہے. ایران اور پاکستان کے درمیان ریل لائن کا موضوع جو ہے وہ بہت اہم ہے. ریل جو ہے وہ ایک پائیدار اور مضبوط نقل و حمل کا ذریعہ ہے, اور برسوں سے جو ہے وہ در حقیقت اس پر, صدیوں سے جو ہے وہ اس پر عمل ہوتا رہا ہے, اور بڑے پیمانے پر یہ سامان مال جو ہے وہ ایک ملکوں سے دوسرے ملکوں تک پہنچتا رہا ہے. پاکستان اور ایران کے درمیان جو ریل ہے وہ زاہدان سے میرجاوے تک, اور میرجاوے سے تافتان تک ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ 100 سال قدیم ہے, اور یہ قدامت جو ہے وہ باوجود اس کے کہ اس کی گنجائش کم ہے, اس کی سرعت اور رفتار بھی کم ہے, اس وجہ سے جو ہے وہ آپ سے عرض کروں کہ جو ہے دونوں ملکوں کے درمیان مال کی منتقلی جو ہے وہ کم پیمانے تھے, اور اس بنیاد پر جو ہے وہ مال کے مال بردار ٹرینوں کے ڈبے جو پاکستان سے آتے ہیں وہ بہت چونکہ قدیمی ہیں اس لیے اس کی رفتار بہت سست ہے, اور اسی طرح سے پاکستان سے جو ٹرک آتے ہیں اس لیے کہ مانگ کر جائیں, اور اس کا تعلق اس بات سے ہے کہ پاکستانی فریق کس مقدار میں اپنے ٹرک اور اپنے جو ہے وہ ڈبے پاکستان سے ایران کی طرف بھیجے اور اس کو لوڈ کر کے پھر دوبارہ پاکستان واپس ہوں. یہ جو ہے وہ بہت جلد ہی ہم کم سے کم ہفتے میں 4 ٹرینیں جو ہیں دونوں ملکوں کے درمیان چلائیں گے, جس کے سبب جو ہے وہ دونوں ملکوں کے درمیان کی ضروریات کو پورا کریں گے. اس کے درمیان اس بیچ ہم جو ہے ایک طویل مدت اور مختصر مدت پروگرام کے ذریعے ان ریلوے لائنوں کو توسیع دیں گے اور فروغ دیں گے.
اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں پاکستان کے وزیر تجارت جناب جام کمال خان صاحب. کمال خان صاحب السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام. جی
جی کمال صاحب, ایران میں بہت بہت خوش آمدید, بہت خوشی ہوئی آپ تہران میں ہیں. میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ ایران اور پاکستان برادر ہمسایہ ملک ہیں اور دونوں ملکوں کے درمیان قدیمی تعلقات ہیں اور تجارت لیکن اس کے مقابلے میں بہت کم ہے. آپ آئے ہیں اس تجارت کو بڑھانے کے لیے, میں چاہوں گا اپنی جو اس وقت تک کی جو آپ کی کامیابیاں ہیں وہ کہاں تک ہیں؟
جی بہت بہت شکریہ. جی سب سے پہلے تو مجھے اس چینل کے حوالے سے لینے کے لیے اردو سیشن میں. دیکھیں پچھلے تقریباً 1 سال سے جناب وزیر اعظم صاحب کی بڑی خاص ہدایت تھی ہمیں, جب پہلی دفعہ جو پریزیڈنٹ صاحب تھے آئے تھے مرحوم, جب پاکستان
جی
پہنچے تو ان کا ڈیلیگیشن تھا اور ہمارا یہ ٹارگیٹ تھا کہ ہم نے ٹریڈ فگرز کو آہستہ آہستہ امپروو کرنا ہے, بائیلیٹرل انگیجمنٹس کرنی ہے, اور جو جوائنٹ اکنامک کمیشن ہمارا ہے جو بہت عرصے سے جس کی میٹنگ نہیں ہوئی اس کا انعقاد کرنا ہے. پھر آپ کو پتا ہے کہ اس دوران ایک بڑا ناش خوشگوار واقعہ ہوا, پھر یہ جو واقعہ صدر صاحب کے ساتھ پیش آیا
جی,
پھر ایک گیپ آیا ہے. لیکن اس گیپ کے دوران لیکن ہماری وہ جو تیاریاں تھی ہر شعبے میں وہ آہستہ آہستہ چل رہی تھی. نئی گورنمنٹ جب ان کی آئی پھر یہ ایران کے ساتھ جو اسرائیل کا اور یہ باقی معاملات جب بہت آگے کی طرف بڑھے اس کی طرف سے ڈیفینیٹلی ایک ڈسکرپشن آئی. بٹ جو ہی اس وار کے بعد جو 12 دن کا ان پہ مسلط ہوا تھا اس کے بعد صدر صاحب آئے تو ان کو ایک بہت اچھا رسپانس پاکستان سے دیا گیا ہر طرف سے, تو ہمارے ٹریڈ ڈیلیگیشنز اور منسٹرز ہم سب ملے اور بائیلیٹرل وے فارورڈ کیے, جس کا سب سے جو پہلی چیز کا اظہار اس میں یہی ہوا کہ ان کچھ مہینوں میں پاکستان اور ایران کے اندر ٹریڈ کے اندر اضافہ دیکھا گیا ہے. وہ اگر پہلے اگر 2 ارب ڈالر کا یا کچھ تھا تو یہ تقریباً 3 ارب ڈالر کو اس نے حالیہ ٹچ کیا ہے
جی.
اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ساری چیزوں کو آئیڈینٹیفائی یہ کیا گیا کہ جب تک یہ جوائنٹ اکنامک کمیشن کے تھرو اور باقی پیرامیٹرز کو امپروو نہیں کیا جائے گا تو اس ٹریڈ کے اندر بڑھے گا ضرور لیکن کباہتیں ضرور ہوں گی. تو پھر ہم نے وہ 17 جو ابھی الحمدللہ آج ہم نے جو 17 پروٹوکول سائن کیے ہیں جس میں کمیونیکیشن ہے, بارڈر ٹریڈ ہے, بارڈر مارکیٹ ہے, فائنینشیل انسٹرومنٹ ہے, رول ریڈ اور مرین سپلائی میکینزم ہے, ایویشن ہے, ہمارے بارڈر فیسیلیٹیشن مارکیٹ ہیں اور اس طرح باقی ساری چیزیں ہیں, ان سب پہ ایک اتفاق کر کے چیزوں کو فائنل کیا گیا ہے. اب یہ وہ ساری چیزیں جن کو انشاءاللہ ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ ہمارا جو 23واں جے ای سی ہوگا اس کو ہم جلد سے جلد پاکستان میں کریں تاکہ ہمارا یہ جو فالو اپ ہے اس کا ایک نتیجہ بالکل پریکٹیکلی ہو. اسی کے ساتھ پہلی دفعہ تہران میں پاکستان بزنس کمیونٹی تقریباً 50 کمپنیاں پاکستان سے آئی ہیں
جی,
اور انہوں نے یہاں شرکت کی اور ان کو تقریباً 100 سے زیادہ ایرانی کمپنیوں کے ساتھ ملے, تقریباً ان کی B2B یہاں ہوئی, وہاں انگیجمنٹس ڈفرینٹ بزنس گروپس کے ساتھ ہوئے اور یہ پہلی دفعہ ہوا ہے. اور اس کا مین مقصد یہی ہے کہ جو ہم ایک اپنا انسٹیٹیوشنل میکینزم ہے اس کے ساتھ ساتھ پرائیویٹ سیکٹر کو بھی بار بار لا کے ملا کے ان کو فیسیلیٹیٹ کریں تاکہ ان کو نئی اپرچونیٹیز نظر آئیں ان بڑے فورمز کے ساتھ جہاں عموماً وزراء بھی آتے ہیں, ریگولیٹرز بھی آتے ہیں, باقی بھی آتے ہیں. تو میرے خیال سے جو ہمارا ٹرپ اختتام ہو رہا ہے اس میں تقریباً گورنمنٹ سائڈ کے جتنے بھی فریم ورکس ہیں, فیسیلیٹیشنز ہیں, ان پہ اتفاق رائے ہو کے سائن ہوا ہے, اور ساتھ ساتھ جو پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ لوگوں کی انٹریکشن ہوئی ہے وہ بھی بڑا قابل دید ہے اور وہ بھی آگے کی طرف بڑھ رہا ہے. اب ان کا فالو اپ کرنا اور اس کو اپنے ایک منزل تک پہنچانے کے لیے ہمارا جو ایک فالو اپ کا سسٹم ہے اس کو انشاءاللہ ہم برقرار رکھتے ہوئے اگلے 3-4 مہینے میں کوشش کریں گے کہ اس جے ای سی کا جو 23rd راؤنڈ ہے وہ اسلام آباد میں ہو, تاکہ ہم کانکریٹ سٹیپس کر بھی سکیں اور ان کو ویو بھی کریں کہ مزید ہم نے آگے کی طرف کیا کرنا ہے.
صحیح جام کمال خان صاحب, تجارت سے ہٹ کر تھوڑا سا میں دونوں ملکوں کے باہمی تعلقات کی طرف آؤں گا. ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ کچھ عرصے کے دوران نہ صرف پاکستان بلکہ ایران بھی جارحیت کا نشانہ بنا, اور اس موقع پر دونوں ملکوں نے ایک دوسرے کا بھرپور طریقے سے ساتھ دیا. اگر پاکستان کی قومی اسمبلی, سینٹ اور صوبائی اسمبلیوں میں ایران کے حق میں قراردادیں پاس ہوئی تو ایران کی پارلیمنٹ میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کا شکریہ ادا کیا گیا, اور ایران کی جو اب روڈ اینڈ اربن ڈیولپمنٹ کی وزیر ہیں انہوں نے بھی اس حوالے سے پاکستان کا شکریہ ادا کیا ہے. تو اس حوالے سے کیا کہیں گے؟
بالکل جی, میری یہاں پہ تقریباً وزیر تجارت, وزیر زراعت اور جو ہماری کاؤنٹر پارٹی میڈم فرزانہ صادق جو کہ روڈ کی منسٹر ہیں ان سے ملاقاتیں ہوئیں. پھر آج صبح میری جو فرسٹ وائس پریزیڈنٹ ہیں ان سے ملاقات ہوئی, اور ہم نے بھی اس بات کا شکریہ ادا کیا کہ انہوں نے بھارت کے جارحیت کے خلاف جو سٹانس ہمارے لیے لیا, اور انہوں نے اس بات کا بھی شکریہ ادا کیا کہ ہمارے موقف کو آپ لوگوں نے جس طرح اپنی اسمبلی اور عوام اور حکومت کے لحاظ سے لیا, وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے اور ہماری پوری ایک قوم, ہماری پسل افلاج سب نے لیا, اس کو بہت گہری نگاہ سے انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے اور اس کی قدر کی ہے. تو یہ ایک جو ریسیپروکل ڈانس جو دونوں ممالک نے ایک دوسرے کے لیے لیا ہے اس کی مثال ماضی میں ہمیں اتنی نہیں ملتی, اگر ہوگی بھی تو بڑی سیرمونیل کہیں سے نظر آئی ہوگی, لیکن یہ پہلی دفعہ ہے کہ ملکی سطح پہ سربراہوں کا آنا ملنا, اس پہ ایک اتفاق رائے قائم کرنا, یہ اس حکومت, ہماری فوج, ہماری عوام, ان سب کو اس کا کریڈٹ جاتا ہے, تاکہ یہ ایک ہماری فورن پالیسی کا ایک سٹیپ ہے جس کو پاکستان نے بہت اچھی طریقے سے قائم رکھا ہے اس حوالے سے.
جی جام کمال خان صاحب, میں آخر میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا, مجھے معلوم ہے کہ آپ بہت مصروف ہیں, اسلامی جمہوری ایران جو ہے وہ جغرافیائی محل بقوع اگر دیکھا جائے تو وسطی ایشیا کی ریاستوں اور یورپ کے ساتھ رابطے کے لیے پاکستان کے لیے بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ایران کی اس کیپیسٹی سے, گنجائش سے کتنا استفادہ کر سکتا ہے کہ خود کو وسطی ایشیا کی ریاستوں اور یورپ کے ساتھ منسلک کرے, روڈ کے ذریعے سے بھی اور ریل کے ذریعے سے بھی؟
دیکھیں, میں تو اس کو ایک اور سٹیپ آگے کی طرف لے جاؤں گا. جس طرح دنیا کے دنیاوی تعلقات اب بہت پولرائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, اور سمٹ, پہلے تو دنیا سمٹ رہی تھی, اب اپنے آپ میں بہت سمٹ رہی ہے.
جی,
پاکستان, بنگلہ دیش, ایران, ترکیہ, یہ وہ ممالک ہیں جہاں مسلمانوں کی آبادی ہے, یہ کل ملا کے لگ بھگ تقریباً 600 ملین کی ایک پاپولیشن ہے. یہ وہ ممالک ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہیں, ایک دوسرے کی ٹریڈ سے مستفید ہو سکتے ہیں, استعمال کر سکتے ہیں, چاہے وہ فوڈ سیکیورٹی ہو, کاربن, ہائیڈرو کاربن ہو, ہیومن ہو, اسے مینوفیکچرنگ ہو, ہر لحاظ میں یہ تقریباً 4 ملک بہت ایک دوسرے کو اسسٹ کر سکتے ہیں, ایک دوسرے کو ٹریڈ میں اور باقی امور میں. میرے خیال سے میں نے یہاں بھی یہ بات کی اور میں تقریباً دوسرے فورم سے بھی کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم اس طرح کے تعلقاتوں میں اضافہ کریں اور اسٹرینتھ پیدا کریں تو یہ ایک بڑا اچھا اسٹرانگ بلاک ہے جو ٹریڈ اور باقی چیزوں کے حوالے سے پاکستان کو فائدہ دے سکتا ہے. پھر اسی طرح گلفی ممالک میں جتنے بھی ممالک ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں, پھر سینٹرل ایشیا میں ہو, تو آنے والے وقت میں ان ریجنز کے اندر نہ صرف تجارت کا عمل بڑھ سکتا ہے اور موجود ہے, بلکہ گلوبل سیناریو میں ایک دوسرے کے لیے تحفظ یا فورن ڈپلومیسی میں ایک دوسرے کے لیے سٹانس لینا, سٹینڈ لینا, اس میں بھی بڑا مفید ہوگا.
अच्छा, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, माफ कीजिएगा, मैं ये पूछना चाहूंगा कि दौरे होते हैं, समझौतों पर दस्तखत होते हैं, MOUs पर दस्तखत होते हैं, लेकिन हमने देखा है कि अमल दरामद की नौबत कम आ पाती है, तो क्या आप समझते हैं कि आइंदा ये जो समझौते हो चुके हैं माजी में, इन पर तेजी से अमल दरामद किया जाएगा?
दो किस्म के देखें जी समझौते होते हैं, एक हुकूमती लिहाज पे होते हैं जिनको हम कभी कभी FDI की सूरत में या इन्वेस्टमेंट की सूरत में दो ममालिक देखती है, और जो बाकी मामलात हैं वो प्राइवेट सेक्टर के समझौते हैं जो आपस में कोलैबोरेशन करते हैं और उनको आगे की तरफ ले जाते हैं। हमारी पिछले 1.5 साल से यही कोशिश और दुनिया में भी यही हो रहा है कि जो सबसे बड़ी इकोनॉमिक लीड है वो दुनिया की बिजनेस कम्युनिटी ले रही है, और वो दुनिया में हर जगह ले रही है, यानी कि वो ममालिक जिनको हम गल्फ ममालिक कहते हैं वो भी प्राइवेट सेक्टर को आगे कर रहे हैं। इसी तरह आप बांग्लादेश ले लें, इसी तरह आप सेंट्रल एशिया ले लें, वो ममालिक जहां पे गवर्नमेंट्स का दारोमदार और किरदार बहुत ज्यादा एक्टिव है वो भी प्राइवेट सेक्टर को ही तरजीह दे रहे हैं। तो पाकिस्तान ने भी इसी अमल को शुरू किया है कि एक हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है उसको हम फैसिलिटेट करें और उसको लीड दें ताकि वो इस बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को मटेरियलाइज करे। दूसरी तरफ जो हमारी जिम्मेदारी है, हमने जो एग्रीमेंट्स करने हैं, हमने वो एग्रीमेंट करने हैं जो इन मामलात को और कारोबार और इस माहौल को फैसिलिटेट करके ठीक करे, जहां आपके रिफॉर्म्स हैं, टैक्सेशन के निजाम को ठीक करना है, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को बेहतर करना है, बॉर्डर के सहूलियात को बेहतर करना है। तो सरकार ने जो अपनी एग्रीमेंट्स की हैं उनको मुकम्मल करना है ताकि फायदा जो है एंड ऑफ द डे इकोनॉमिक फायदा इन सारे मामलात और काम को मिल सके।
जी बहुत बहुत शुक्रिया जनाब जाम कमाल खान साहब, पाकिस्तान के विफाक की वजीर तजारत जो इन दिनों तेहरान के दौरे पर हैं, कीमती वक्त निकाला हमें प्रोग्राम में टाइम दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इस हवाले से हम पाकिस्तान के सिफारत खाने के अमले का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इस इंटरव्यू के लिए बहुत मेहनत की, और हमें खुशी है कि उन्होंने ये इंटरव्यू के लिए उनसे टाइम लिया। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर अमीन तरफुक साहब, पाकिस्तान ईरान मुश्तरका इक्तसादी कमीशन के सेक्रेटरी प्रोग्राम में, बहुत शुक्रिया जनाब डॉक्टर हादी तालवियान साहब, आपका बहुत शुक्रिया। आज का प्रोग्राम आपने देखा ईरान और पाकिस्तान के तजारती ताल्लुकात, उम्मीद है कि इन दौरों के नतीजे में जो मुआहदे होते हैं उन पर इंशाल्लाह अमल दरामद भी होगा, और इस अमल दरामद के नतीजे में जो हदफ है $10 अरब का वो इंशाल्लाह जल्द अज जल्द दोनों ममालिक हासिल कर लेंगे। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।
تهران نخوسم ایرانی اسلام آکان